اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ جو درود شریف کا سلسلہ ہے، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے اکابرین کو کرتے ہوئے دیکھا. یہ نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ یہ کوئی ایسی سنت کے درجے میں آ سکے گا. یہ ایک مستحب عمل ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، چاہے وہ ضعیف ہو چاہے صحیح ہو، اس سے قطع نظر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو جمعے کے دن اثر سے مغرب اثر کی نماز کے بعد یہ والا درود شریف 80 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اب اس کی صحت کے اوپر علماء کو اختلاف ہے، لیکن ہم یہاں پر اس اختلاف کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن یہ بات کلیئر کرنے کے لیے ضروری سمجھا کہ یہ فرض اور واجب کے درجے میں نہیں کہ ہم نے ہر مرتبہ کرنا ہے اور لازم کرنا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے شیخ کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا، تو اس دفعہ حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو سارے اس کے دن میں آیا کہ حضرت سے کہیں کہ ہماری مجلس بھی جمعے کے دن اثر کے بعد ہوتی ہے، تو ہم بھی اس ترتیب کو انشاءاللہ شروع کریں گے. آپ دعا فرما دیجئے. تو اس نیت کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے موضوع چل رہا ہے کہ نئی نسل کے اندر الحاد اور کفر کے جو واقعات سننے کو مل رہے ہیں، تو ان کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کر چکے ہیں. آج یہ بات کرنی تھی کہ یہ جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ کوئی نوجوان اپنے کفر کا اعلان کر دیتا ہے، ایتھیسٹ ہونے کا اعلان کر دیتا ہے، یا اس قسم کی بات کہتا ہے کہ میرا اس دین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے یہ دین یہ قرآن غلط نظر آتا ہے وغیرہ. حالانکہ جب آپ اس نوجوان کے لڑکا ہو یا لڑکی اس کے گزشتہ حالات کو دیکھیں تو ان میں سے ایسے بھی اکثر آپ کو ملیں گے کہ جو کہ بہت زیادہ پریکٹسنگ تھے. پریکٹسنگ کا مطلب کیا کہ نمازیں پڑھتے تھے اور اہتمام سے پڑھتے تھے، اور امریکہ یورپ میں رہنے کے باوجود وہاں کے بے دین اور دین مخالف معاشرے کے باوجود کہ ایک مسلمان وہاں پر ایک انوکھا لگتا ہے اور عبادتیں کرتا ہوا بہت عجیب سا فیل کرتا ہے کہ ہر کوئی اس کو نگاہ اٹھا اٹھا کر کے دیکھ رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود نماز بھی پڑھتے تھے. اور خوب ساری انہوں نے دینی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا تھا اور دین کی ترویج و اشاعت کے اندر بھی لگے ہوئے تھے، کمیونٹی ورک میں بھی لگے ہوئے تھے، دعوت کے کام میں بھی لگے ہوئے تھے. تو کوئی ایسا نوجوان لڑکا یا لڑکی وہ کیسے ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، وہ کیوں دین مخالف بن جاتا ہے، اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ تو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے کہ ان کا واسطہ ایسے لوگوں کے ساتھ پڑھا بات چیت بھی ہوئی. تو ایک تو یہ کہ ان کو بہت زیادہ خوف محسوس ہوا اپنے بارے میں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ تھے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، یہ کوئی عجیب و غریب قسم کے لوگ نہیں تھے، بہت ہی مختلف قسم کے لوگ نہیں تھے، یہ بالکل ہمارے جیسے لوگ تھے، ہمارے جیسے نوجوان، ہمارے جیسے فیملی بیک گراؤنڈ رکھنے والے. اتنا زیادہ تھا سملیرٹی ہمارے اور ان کے درمیان کہ ہم نے یہ سوچا کہ کوئی ہمارے اپنے خاندان کا فرد بھی تو یہ ہو سکتا ہے، یہ شخص ہمارے اپنے خاندان کا فرد بھی ہو سکتا تھا، یہ کوئی میرا بھائی اور بہن بھی ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ یہ تو میں بھی ہو سکتا تھا۔ اتنی زیادہ سملیرٹیز، جگہ کافی بن سکتی ہے یہاں پہ، بہت سارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اندر آ جائیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے آگے تھوڑا سا بیٹھا ہمیں، اوپر ہی بیٹھنے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ کوئی مختلف قسم کے لوگ نہیں تھے، کہ کسی دوسرے کلچر سے آئے ہوئے لوگ، بہت ہی مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، کسی عجیب قسم کے گاؤں دیہات یا جنگلی زندگی گزارنے والے لوگ جو ہم سے مختلف ہیں۔ تو بھئی ٹھیک ہے، ہم میں اور ان میں تو کوئی سملیرٹی نہیں ہے، تو اگر وہ ایسے ہو گئے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ویسے نہیں ہیں۔ لیکن ایسا نہیں تھا، بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا، اس جگہ پر میری اولاد بھی ہو سکتی تھی، میرا بھائی بہن بھی ہو سکتا تھا۔ ایک بات یہ جو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کر کے، بلکہ خوف کی علامت بن کر کے ان نوجوانوں کے دل میں آیا جنہوں نے ان لوگوں سے انٹریکشن کری یا ان لوگوں کی باتیں سنی کسی اور میڈیم کے اوپر۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لوگ پریکٹسنگ تھے، اعمال کرنے والے تھے، جس کے اوپر ابھی بات ہو چکی، تو پھر ان کے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا؟ تو جو سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں۔ جنہوں نے فکر ہی نہیں کرنی ہوتی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے اس طرف، تو ان کے ذہن میں کیسے آئیں گی یہ باتیں؟ لیکن سوچ رکھنے والے کے ذہن میں تو آتی ہیں۔ تو اس کے اوپر نا پھر لوگوں نے سوال بھی کیا کہ ایسا کیوں، کیسے ہو گیا یہ؟ عمومی طور پر جو اس کا جواب دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ ان بچوں کے پاس، اس وقت یہ بچے بن جاتے ہیں، پیار آتا ہے ان کے اوپر بہت، تو کہتے ہیں کہ ان بچوں کے پاس جو سوالات ہوتے ہیں نا، اصل میں ان سوالات کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں اور جو عالم وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ ان کے سوالات کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہیں، ایڈریس ہی نہیں کرتے ان کے سوالات کو۔ تو چونکہ بڑے ان کے سوالات کے جواب نہیں دیتے، اس وجہ سے یہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر ویسے تو ہم کئی سال پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جب اسی طرح سے ایک ٹرپ لگا کے واپس آئے تھے اور یہ مسئلہ اس وقت پہلی دفعہ بڑے پیمانے پہ کھل کے سامنے آیا۔ تو اس جواب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس میں الزام کسی اور کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ جو کفر کر رہا ہے مسئلہ تو اس کا ہونا چاہیے، وہ کیوں کفر کر رہا ہے، وہ دین سے کیوں بدزن ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالی کی اتنی ساری نشانیوں کے باوجود اور دین کا اتنا مبین ہونے کے باوجود، کھلا ہوا ہونے کے باوجود، وہ کفر میں کیوں گر پڑ رہا ہے؟ تو قصور تو اس کا ہونا چاہیے، آپ دوسروں کو قصور۔ اور اگر آپ تھوڑا اور اس کے اندر آگے جائیں تو یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کو کفر میں کیوں ڈال دیتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ جیسے پہلے دو تین ہفتے پہلے ہی بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا خاصا بندہ، اعمال کرنے والا بندہ، سنسیئر بندہ، جس کے اوپر پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی، جس کو ہم سنسیئرٹی سمجھا کرتے ہیں، مخلص بندہ، اس کو اٹھا کر کے ایسے ہی جہنم میں پھینک دیں، ایسے ہی جہنم کا عذاب بنا دیں، تو نعوذ باللہ یہ تو ظلم نظر آتا ہے نا، یہ تو نعوذ باللہ بربریت نظر آتی ہے۔ اچھے خاصے بندے کو اٹھا کے جہنم رسید کر دیا، تو کیا ایسا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں؟ نہیں، نہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کوئی پوشیدہ رکھا ہے، مخفی رکھا ہے ہم سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں نے ان کو ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ تو ہمارا سوال ہی غلط ہے اصل میں،
ہمارا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کون سی ایسی غلطی کری ہوتی ہے کہ جن کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ کفر میں چلے جاتا ہے. یہ ہمارے سوال کے الفاظ ہونے چاہیے. انہوں نے کون سی ایسی غلطی کری تھی, یہ نہیں کہ کسی نے کون سی ایسی غلطی کری جس کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے, یا نعوذ باللہ دین میں کون سی ایسی غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے کافر ہو گئے, دین ان کو نہیں بچا سکا. بلکہ ہمارا سوال ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا یا کیا نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے کافر ہو گئے. یہ ایک ایمان والے کا سوال ہونا چاہیے. کہ ہمارا اپنا ہی چونکہ معاملہ بڑا خراب ہے, ہمارا اپنا ایمان اتنا کمزور ہے, ہماری اپنی ہی نسبتیں اتنی کمزور ہیں, ہوریزونٹل نسبت مضبوط اور ورٹیکل نسبت کمزور, تو ہمیں ہوریزونٹل میں کوئی قصوری نظر نہیں آتا, سارا قصوری ورٹیکل میں نظر آتا ہے. دین میں قصور, دین والوں میں قصور, اسی وجہ سے ایسے سوال کرتے ہیں. تو کیا کیا تھا انہوں نے, حقیقت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور دین میں کوئی خرابی نہیں ہے, دین میں کوئی کمی نہیں ہے. وجہ یہ بنتی ہے کہ انہوں نے دین کو ایک ایسے زاویے سے دیکھا ہوتا ہے کہ جس زاویے سے دین کو دیکھنا درست ہی نہیں ہے. ایک جو زاویے کی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی خدا ہے, کوئی بڑی ذات ہے, ہمارا گاڈ ہے, اور ہمیں کسی طریقے سے اس سے کنیکٹ ہونا ہے, میں نے اپنے خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, تو اس کے لیے مجھے کوئی ایسا بلیف سسٹم چاہیے, کوئی ایسی آئیڈیالوجی چاہیے کہ جس کے اوپر میں اگر ان کے بطور ایمان لے کر کے آ جاؤں گا تو میرا میرے اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے گا, بٹوین می اینڈ مائی لارڈ تعلق بن جائے گا. تو اب اس کے لیے نا وہ کتابیں تلاش کرتے ہیں, کتابیں ڈھونڈتے ہیں, وہ کبھی بدھزم کی کتابیں پڑھتے ہیں, کبھی کرسچینٹی کی کتابیں پڑھتے ہیں, کبھی جوڈیزم کی کتابیں پڑھتے ہیں, اور اتنے سارے مذاہب دنیا کے اندر موجود ہیں اور ان سب کی کتابیں بھی موجود ہیں. لائبریری آف کانگریس کے اندر ہر چیز اویلیبل ہے. پاکستان کے اندر ایک کتاب چھپتی ہے نا, وہ پاکستان میں بعد میں ملتی ہے اور لائبریری آف کانگریس میں پہلے پہنچتی ہے. ایسی ایسی کتابیں آپ کو وہاں مل جائیں گی کہ جو کہ پاکستان میں تلاش کر کر کے لوگ تھک گئے, نہیں ملیں کیونکہ آج سے وہ 100 سال پہلے چھپی تھی, اتنے سال پہلے چھپی تھی, پاکستان میں ان کے نسخے ختم ہو گئے. کہاں ملی؟ لائبریری آف کانگریس کے اندر ملی وہ کتابیں. تو کتابیں پڑھنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس طریقے سے نا ان کو کوئی ایک آئیڈیالوجی ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر دوسری آئیڈیالوجی ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر تیسری کرتے ہیں, پھر چوتھی کرتے ہیں, پانچویں کرتے ہیں, اس طرح سے بالآخر وہ اسلام تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر اسلام ان کے لیے ایک اس قسم کی چیز بن جاتا ہے کہ جو کہ ان کو ان کے رب سے جوڑ دیتی ہے, اور وہ جڑ جاتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح, پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جڑے ہی رہیں گے. لیکن ایسا ہے تو نہیں, اتنا اگر آسان ہوتا تو مسئلہ کیا تھا, رسولوں کی کیا ضرورت تھی بھائی. اور اگر شیطان سے حفاظت کے لیے کتابیں کافی ہوتی تو پھر تو بہت ہی مسئلہ آسان ہو جاتا. لیکن ان کا پیچھا شیطان تو نہیں چھوڑتا, اور رسول کی جو ضرورت ہے اس ضرورت سے یہ مستغنی تو نہیں ہو سکتے کتابیں پڑھ پڑھ کر کے. تو ایک تو ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو انسانوں سے مستغنی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ رسولوں سے اور رسولوں کے رسولوں سے مستغنی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو ارریلیونٹ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ رسول لے کر کے آ گئے, انہوں نے پہنچا دیا کتاب کو, اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اب کتابیں کافی ہیں اس کے لیے. تو وہ کتابیں پڑھ کے سمجھتے ہیں رب سے جڑ گئے, اور اب یہ جوڑ جو بنا ہے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. حالانکہ شیطان نے تو قسمیں کھائی ہوئی ہیں, اس کا تو زندگی کا مقصد ہی ہے کہ جو جڑ جائے اس کو توڑو. تو اس سے حفاظت کا ہم نے کیا انتظام کیا؟ کوئی انتظام نہیں کیا ہوتا. دوسرا یہ کہ وہ دین کو جو ہے نا ایک اس طرح کی میڈیسن کے طور پہ دیکھتے ہیں جس کے لیے کچھ لوگوں نے افیون کا بھی لفظ استعمال کیا ہے کہ جس افیون کو لینے کے بعد آپ ایک ایسے موڈ میں چلے جائیں کہ آپ ساری دنیا سے غافل, سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں, اور کیا کہتے ہیں اس کو, جب لگے دم تب مٹے غم, غم جب لگے دم تب مٹے غم, تو وہ سٹا لگاتے ہیں نا تو وہ غم مٹ جاتا ہے اس کے بعد سارے. تو دین بھی جو ہے نا وہ سٹے کی طرح ہوتی ہے ان کے لیے, کہ دین کا سٹا لگائیں اور دنیا کے غم بھلائیں. دین اس لیے تو نہیں آیا بھائی کہ آپ نشہ کریں دین کا, عبادتیں کریں, تسبیحات پڑھیں, وظیفے پڑھیں اور آپ کے غم مٹیں. یہی مقصد تھا دین کا خالی. دین تو ایک اصلاحی نظام کے طور پر آیا ہے, اصلاح کرنے کے لیے. کیوں اصلاح؟ اس لیے کہ اصلاح کی ضرورت ہے انسانوں کو. انسان جب اس دنیا میں آیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو کون سا علم دیا؟ علم الاشیاء کا علم دیا. اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی بھائی سے پچھلے دنوں, علم الاشیاء کا علم دیا. اس علم الاشیاء کی وجہ سے فرشتوں سے تو وہ ہو گیا افضل, کیونکہ فرشتوں کو یہ علم نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جی اس کو سجدہ کرو. جس پہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا, طالب علمانہ سوال آنا چاہیے, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس علم کی فضیلت ہے وہ تو علم الاشیاء ہوا, کیونکہ اس کی وجہ سے وہ مسجود الملائکہ بن گیا آدم. تو سوال انہوں نے کیا اور یہ ایک مشکل سوال تھا. اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرماتے ہیں تو ہم تو ویسے ہی جاہل اجٹ قسم کے لوگ ہیں. اللہ نے مدد فرمائی تو ان کو سمجھایا ہے کہ نہیں, یہ جو علم الاشیاء تھا اس کی ان کو ضرورت تھی, یہ ان کی ضرورت تھی. کیونکہ جب ان کو جنت میں جہاں پہ کہ ساری خواہشات پوری ہو رہی تھیں, ساری ضروریات پوری ہو رہی تھیں, آٹومیٹیکلی خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب جب وہاں سے دنیا میں ڈالا گیا تو دنیا کے اندر تو سب کچھ خود ہی کرنا ہے, اپنا ہی کھانا پکانا ہے, خود ہی کھانا ہے, خود ہی بنانا ہے, کپڑے بھی خود ہی سینے, پھٹ جائیں گے تو ان کو ٹھیک بھی خود ہی کرنا ہے, سب کچھ بھی خود کرنا ہے نا. تو اب یہ ان کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے وسائل کی ان کو شعور دے دیں, آدم علیہ السلام کو شعور دے دیں. یہ ہے علم الاشیاء. تو ٹھیک ہے, اس شعور کی وجہ سے, یہ شعور فرشتوں کے پاس نہیں تھا, ان سے تو ہو گئے بلند, لیکن کیا یہ علم الاشیاء کا شعور ان کا مقصد حیات بھی تھا؟ کیا یہ ان کا مقصد حیات تھا؟ نہیں. اس لیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں وہیں پر آگے یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی, میں رسولوں کو بھیجوں گا ہدایت کے ساتھ, تم میں سے جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا, واپس جنت میں پہنچا دیا جائے گا, اور جو نہیں ان کی اتباع کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا. تو یہ جو ہدایت وحی کی شکل میں اوپر سے آتی ہے, یہ ان کا مقصد زندگی ہے انسان کا, اور مقصد زندگی ہمیشہ ضرورت کے اوپر فوقیت رکھتی ہے. مقصد ضرورت کے اوپر فوقیت رکھتا ہے. ضرورت کی وجہ سے آپ کسی سے افضل ہو سکتے ہیں کہ ضروریات کا علم ہو گیا آپ کے پاس, جس کے پاس اس کا علم نہیں ہے آپ اس سے افضل ہو گئے. فرشتوں کا تو مقصد زندگی نہیں ہے جنت میں آفس جانا, اللہ کو راضی کرنا. فرشتوں کا مقصد ہے زندگی بس, جو ان کو حکم دیا گیا وہ کرنا, وہی ان کی عبادت ہے, وہی ان کی اطاعت ہے. لیکن انسان کا مقصد زندگی یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے پروردگار کو راضی کر کے واپس پہنچنا جہاں سے اس کو نکالا گیا, تو وہ علم ہے اس کا مقصد زندگی. تو جب اس دنیا میں انسان آیا تو وہ پیور تھا, آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی تھی, سارا گناہ معاف ہو گیا تھا, بالکل جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوئے ہیں, ابھی ان کی تخلیق ہوئی ہے. تو ان کے پاس پھر شریعت کا علم نہیں آیا, لیکن انسانیت پھر نیچے جانا شروع ہوئی, اگلی جنریشن میں نیچے, اس کے اگلی جنریشن میں اور نیچے, یعنی انسانیت میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا. اور ہوتے ہوتے اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا کہ جب نوح علیہ السلام کا وقت آیا, انسانیت اس دور تک پہنچی, تو اس وقت تک شرک جو ہے وہ کھلے عام شروع ہو چکا تھا, بتوں کی پرستش عام ہو چکی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم بھیجا, یہ جو علم تھا اس سے کیا مقصود، مقصد کیا تھا؟ جو بگاڑ آ چکا ہے اس بگاڑ کی اصلاح کرنا مقصد تھا. شریعت کا علم یہ اصلاح کے لیے آتا ہے. بگاڑ ہے پہلے سے، اس کی اصلاح. یہ وہ والا بگاڑ نہیں ہے جو کہ عیسائیوں والا بگاڑ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ جو ہے گناہگار پیدا ہوتا ہے، جب تک اس کو بیپٹائز نہ کیا جائے اس وقت تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کو بچے کو جو ہے وہ کور نہ کیا جائے اس وقت تک اس کو گناہ نہیں بخشے جائیں گے. یہ وہ والے بگاڑ نہیں ہے، پیدائشی بگاڑ نہیں ہے. یہ اعمال کی وجہ سے بگاڑ ہوتا ہے، ماحول کی وجہ سے بگاڑ ہوتا ہے، نفس کی وجہ سے بگاڑ ہوتا ہے، شیطان کی وجہ سے بگاڑ ہوتا ہے. اس کی اصلاح کے لیے دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس دنیا میں. اسی طرح بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ، ماحول، اس کا اپنا نفس، شیطان اس کو بگاڑ کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں. اب جب شریعت کا وہ مکلف بنتا ہے تو وہ شریعت اس کی اصلاح کے لیے آتی ہے، اس کو افیون کا عادی بنانے کے لیے نہیں آتی، اس کو سٹے لگوانے کے لیے نہیں آتی کہ ذرا یہ والی تسبیح پھیر لو تمہارے یہ والے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ادھر والی مضائف پڑھ لو اور تمہارا وہ مسئلہ بھی سارا کا سارا حل ہو جائے گا اور تم بے غم اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا شروع کر دو. یہ نہیں ہے مقصد دین کا، یہ مقصد دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک چھوٹا سا جز ہے، ایک چھوٹا سا ایریا ہے دین کا، یہ دین کا مقصد نہیں ہے. تو دین کا مقصد تو اصلاح ہے، غلطیوں کو دور کرنا، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. تسلیم کرنے کے بعد اس کے علاج کی فکر کرنی ہوتی ہے، اور اس کے علاج کرنے کے لیے پھر کسی معالج کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی ماحول میں جانا پڑتا ہے جہاں پر کہ آپ کا علاج سکسیسفلی ہو سکے. یہ کتابیں نہیں کر سکتی ہیں والا کام، یہ امیجنری چیزیں نہیں ہیں، یہ ان کے لیے سٹیپس لینے پڑتے ہیں، ان کے لیے کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، کسی کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، اس کی جھڑکیاں سننی پڑتی ہیں، ڈانٹیں سننی پڑتی ہیں، ذلت بھی کبھی برداشت کرنی پڑتی ہے، بلکہ ہمارے مشائخ نے تو لکھا جوتیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، جوتیاں بھی کھانی پڑتی ہیں. ایسے ہی اصلاح نہیں ہو جاتی. کھاتے ہیں نا کڑوی میڈیسنز، انجیکشن لگواتے ہیں نا، ٹیکے لگواتے ہیں، کٹس کرواتے ہیں، زیادہ مسئلہ ہو جائے تو سرجری کرواتے ہیں. بھائی اصلاح کرنی ہے، اصلاح جو ہے پڑھ کے بھوکنے سے تو خالی نہیں ہو جائے گی نا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا اور وہ جو آگے سے ریکمینڈ کرے گا کرنا پڑے گا جی، جیب سے پیسے بھی نکالنے پڑیں گے جی، وقت بھی نکالنا پڑے گا، دفتر سے چھٹی بھی لینی پڑے گی، سب کچھ کریں گے، کیونکہ اصلاح مقصود ہے جسم کی. بالکل اسی طریقے سے روح کی اصلاح کے لیے سارے کام کرنے پڑتے ہیں. اور چونکہ یہ نوجوان جنہوں نے کتابوں سے دین حاصل کیا ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ عمل کریں گے اپنی من مرضی کے حساب سے، اور وہ عمل ان کو شیطان سے بچا لے گا، وہ عمل ان کو ان کے پروردگار سے جوڑ دے گا، یہ خام خیالی ہوتی ہے، یہ تکبر ہوتا ہے، یہ دراصل انانیت اور تکبر ہوتا ہے جو کہ ان کو بزرگوں کے پاس جانے سے روک کے رکھتا ہے. نہیں جاتے بزرگوں کے پاس، جو مولوی نظر آتا ہے اس سے دور بھاگتے ہیں، جو دیندار تبلیغ جماعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے قریب نہیں جاتے، پوچھتے نہیں ہیں. اور یہ صرف وہ نہیں کرتے، یہ ایک بڑا کامن مسئلہ ہے ہمارا، ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہم اپنے دماغ کے اندر جو رسولیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، ناسور پکڑے ہوتے ہیں ہمارے، ان ناسوروں کو ہم دور کرنے کے لیے فکر نہیں کرتے، پکاتے رہتے ہیں ان کو اپنے دماغ کے اندر، اور بالآخر وہ جو بدگمانیاں ہوتی ہیں اور یہ برائیاں ہوتی ہیں بزرگوں کے بارے میں، اکابر کے بارے میں، علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں، یہ ہمیں بالآخر لے ڈوبتی ہیں جس طرح ان کو لے ڈوبتی ہیں. ہم کوئی الگ مخلوق نہیں ہیں، جس طرح ان کو لے ڈوبی نا کہ انہوں نے ایتھیزم کا اعلان کر دیا، الحاد کا اعلان کر دیا، کفر کا اعلان کر دیا. ہم تو خوف کی وجہ سے اعلان نہیں کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں کوئی پکڑ کے پیٹ دے گا، ہماری فیملی والے ہمیں چھوڑ دیں گے، ہمیں آسٹراسائز کر دیا جائے گا. لیکن اسی قسم کی کیفیات جو ان کے دلوں میں پکی، ہمارے دلوں میں بھی پکڑی ہوتی ہیں، ہمارے دماغوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اگر ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے تو ہمیں ان کو ریزالو کرنے کی فکر کرنی چاہیے, قدم اٹھانے چاہیے, پوچھنا چاہیے. خالی اپنی طور سے ازمپشنز لے لے کر کے جو ہم ان کے جواب دیتے ہیں نا, ان سے یہ دور نہیں ہوتے. تو یہ ہوتا ہے اصل مسئلہ. اعمال کے باوجود ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے نا یہ علماء کے ساتھ جو ساتھ ہے نا, یہ کوئی نفلی کا عمل نہیں ہے. علماء کی صحبت, مشائخ کی صحبت, اپنی اصلاح کے لیے قدم اٹھانا, یہ نفلی کام نہیں ہے, یہ فرض ہے, یہ فرض ہے. کیونکہ اس کے بغیر ایمان کی حفاظت محال ہے. آپ ہی میں سے کسی نے سوال کیا کہ عقائد کی فکر ہو گئی, آپ عقائد کے اوپر آج کل بہت بات کر رہے ہیں, اس کو اعمال سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ اعمال نفلی اعمال, ان کے مقابلے میں عقائد اصل ہوتے ہیں, وہ فرض ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے, کون سا ایسا پیرامیٹر ہے کہ جس کی بنیاد پر مجھے پتا چل سکے کہ میرے عقائد صحیح ہیں کہ صحیح نہیں ہیں. اب یہ بھی ایک مشکل سوال تھا. کمزوروں پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے خالی, ورنہ تو آتا جاتا کچھ ہے نہیں. بہت مشکل سوال تھا. اب سوچیں بھائی اس کے اوپر کون سا توحید والے عقیدہ کا جواب دینی. تمہارا توحید اگر ٹھیک ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا, بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا. رسالت کے اوپر عقیدہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. آخرت کے اوپر عقیدہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا آج کل ختم نبوت کی بڑی باتیں چل رہی ہیں, ختم نبوت صحیح ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا, اگر یہ خراب ہے تو سب خراب ہو جائے گا. اس طرح کے بہت سارے جواب دیے جا سکتے ہیں. ہر جواب ہی ایک جواب کے مقابلے میں برابر کا, ہر چیز ہی اتنی امپورٹنٹ ہے. توحید, رسالت, آخرت, ختم نبوت, تقدیر, نہ جانے کیا کیا عقائد, تو بہت تفصیلی ہیں. اللہ نے مہربانی فرمائی, جواب دل میں آ گیا, ان کو یہ لکھا. اگر آپ کا گمان اور تعلق, تعلق اینڈ گمان, اگر آپ کا تعلق اور گمان علماء حق کی جماعت کے بارے میں اچھا ہے, تعلق بھی اچھا ہے, گمان بھی اچھا ہے, کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ابھی جیسے بات ہوئی, تعلق تو بڑا اچھا ہے, دماغ کے اندر گمان خراب ہو رہا ہے, تو خالی تعلق سے فائدہ نہیں ہوتا, ہدیے دے رہے ہیں دماغ میں پک رہا ہے, یہ نہیں. تعلق بھی اچھا ہو, گمان بھی اچھا ہو. اگر تعلق اور گمان آپ کا علماء حق کی جماعت کے ساتھ اچھا ہے تو آپ کا عقیدہ اچھا ہے, اور اگر اچھا نہیں بھی ہے ابھی تو بعد میں اچھا ہو جائے گا, ڈاؤن دا لائن اچھا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کا گمان اور تعلق علماء حق کی جماعت کے ساتھ خراب ہے تو آپ کا عقیدہ آلریڈی خراب ہو چکا ہے, یا اگر ابھی تک خراب نہیں ہوا کچھ دن میں خراب ہو جائے گا, کچھ دن میں خراب ہو جائے گا. دس از دی پیرامیٹر. پھر مجھے فکر ہوئی کہ جو جواب دیا ہے بڑا عجیب تھا, مطلب اپنے اوپر حیرت ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ایسی بھی مہربانی فرما دیتے ہیں کہ حیرت ہوئی کہ کیسے ایسے جواب دے دیا, بڑا جواب ہے, پتہ نہیں صحیح بھی تھا نہیں تھا. تو علماء سے چیک کروایا, بھیجا مشائخ کو بھیجا, انہوں نے آگے علماء سے پوچھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے اکابر علماء نے, مشائخ نے بھی تصدیق کری اس بات کی, آپ نے صحیح کہا. تو جواب کی اہمیت کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ جواب کیا, یہ ہمارا معاملہ کیا ہے, علماء حق کی جماعت کے بارے میں ہمارا کیا گمان چل رہا ہے, کیا عقیدہ چل رہا ہے, ہم ان کو ناپ تول رہے ہیں ان کے ایکشنز کے اوپر, ان کے بیانات کے اوپر, ان کے انٹرویوز کے اوپر ہم آج کل ان کو ناپ تول رہے ہیں, یا ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو زیادہ بہتر سمجھا ہے ہم سے, ان کے پاس ایک وسیع نہ صرف مطالعہ ہے بلکہ صحبت حاصل ہے, ان کو اولیاء اللہ کی صحبت ان کو حاصل ہے, یہ خود بھی اولیاء اللہ ہیں, لیکن بڑے اولیاء کی صحبت کے اندر رہے ہیں یہ. تو اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اسی میں خیر ہوگی، اسی میں بھلائی ہوگی، امت کی بھلائی، عوام کی بھلائی اسی میں ہوگی. بے شک میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بے شک مجھے اس کے اندر خرابی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ میری اپنی عقل کی کمی ہے، اپنی سوچ کی کمی ہے. یہ ہوتا ہے علماء حق کی جماعت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، ایسے سوچنا پڑے گا، ورنہ اپنی عقائد کی خیر منائے. میں آپ کو حتمی طور پر بتا سکتا ہوں جتنے لوگ اس وقت عقیدے کے فساد میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں سو سو سال پہلے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو علماء کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے، وہ ایمان کا سودا کرتا ہے، وہ اس کا ایمان محفوظ نہیں ہوتا، پھر کافر ہو کے مرنا عین ممکن ہو جاتا ہے اس کے لیے. قبر کے اندر جا کر کے ہمارے مشائخ اللہ نے کشف القبور بھی عطا کیا ہے، لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ قبر میں جا کر کے اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. علامہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے مفقوضات موجود ہیں، ان کو تھا حاصل کشف القبور، اور بھی اس طرح کے اکابر ہیں. تو دنیا کے جو روز مرہ کے حالات ہوتے ہیں نا، حالات حاضرہ، ان حالات حاضرہ کی رو میں اتنا نہیں بہ جانا چاہیے کہ اپنی آخرت کا، اپنی قبر کا سودا کر لیں، اپنے ایمان کا سودا کر جائیں، اس طرح نہیں بہ جانا چاہیے. یہ تو تماشے ہیں، پتلی تماشے ہیں سارے کے سارے. آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ جو تماشا ہے پتلیوں کا، اس کے پیچھے کون کیا کر رہا ہے. نہیں پتا عوام الناس کو کیا چیز زیادہ اہم ہے، کیا چیز کا کم اہم ہے، کس کی ضرورت ہے، کس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل غیر اہم چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتا لگتا یہ ساری باتیں. علماء کی گہری نظر ہوتی ہے، اللہ نے ان کو ان کے علم کی وجہ سے، ان کے تقویٰ کی وجہ سے بصیرت دی ہوتی ہے. ملٹری ٹریننگ سے بصیرت نہیں آ جاتی، دماغ کو ذرا درست کرنے کی ضرورت ہے، اٹھک بیٹھک کرنے سے بصیرت نہیں آ جاتی. تو علماء کا اجتہاد، اس میں اختلاف اول دور سے رہا ہے. کچھ علماء کسی معاملے کو ایک دوسرے نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ان کا دوسرا موقف ہوتا ہے، دوسرا لائے عمل ہوتا ہے، اور اسی وقت کے جو دوسرے علماء ہوتے ہیں ان کا مختلف اجتہاد ہوتا ہے، مختلف لائے عمل ہوتا ہے. پہلے دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے، صحابہ کرام امت کے پہلے علماء تھے، فرسٹ جنریشن آف علماء ور دا صحابہ، اور صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی اختلاف کیا علمی طور پر، مشہور واقعات ہیں، اور زندگی گزرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد تو قتال بھی کیا، لڑائی بھی کری. لیکن کیا ہے ہمارے مشائخ کا عقیدہ اس کے اوپر؟ صحابہ باہم جنگ بھی کریں، صحابہ یعنی علماء کرام، صحابہ کا نام اس کی جگہ علماء کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، صحابہ باہم جنگ بھی کریں پھر بھی وہ سعید ہیں. سعید کا مطلب خوشبخت، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول. صحابہ باہم جنگ بھی کریں پھر بھی وہ سعید ہیں، ادھر کے بھی شہید ہیں، ادھر کے بھی شہید ہیں، بارڈر کے اس طرف کے بھی شہید ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقل کو استعمال کرنا چاہیے. بارڈر کے اس طرف کے بھی شہید ہیں، بارڈر کے اس طرف کے بھی شہید ہیں، اگرچہ کہ دونوں کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہو، ان کا نارتھ کی طرف ہو، ان کا ساؤتھ کی طرف ہو، ڈز ناٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. وہ علماء کرام ہیں، اجتہاد کے درجے پر فائز ہیں، وہ عوام الناس نہیں ہیں. بالکل ڈفرنٹ اصول چلتا ہے، عوام الناس کے لیے الگ اصول ہوتے ہیں، علماء کے لیے الگ اصول ہوتے ہیں. مجتہد اور غیر مجتہد میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کے زمانے سے ایسے ایسے اختلافات، جنگیں بھی کری آپس میں، لیکن دونوں طرف کے سعید تھے. اسی طریقے سے بعد میں بھی اختلافات چلتے رہے علماء حق کے درمیان, بعد میں بھی چلتے رہے. پاکستان اور انڈیا کی جو تقسیم ہوئی ہے ہمیں تو نہیں پتا نا تفصیلات کیا تھیں. ہمیں تو بچپن سے یہی راگ سنایا گیا کہ مولویوں نے تو پاکستان کی پہلے دن سے مخالفت کری ہے. تو اس طریقے سے یعنی دس واز ون آف دا ویز علماء کے خلاف کرنا عوام الناس کو, ایک طریقہ تھا بہت سارے طریقوں سے. تو جی یہ مولوی تو پاکستان کے شروع سے خلاف رہے ہیں, انہوں نے تو کبھی پاکستان کی حمایت نہیں کری وغیرہ وغیرہ ساری باتیں. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت تو بعد میں سمجھ میں آئی نا. ہم بھی سوچتے تھے کہ یار یہ کیا بات, اصل میں تو نعوذ باللہ نبوت کا درجہ کہ اگر میرے باپ کوئی نبی ہوتا تو عمر نہیں, وہ تو قائد اعظم ہوتے. ہم تو اس طرح سے سوچتے ہیں نعوذ باللہ. علامہ اقبال جو تھے وہ شاید ابو بکر صدیق کے مقام پر ہوتے اور قائد اعظم جو ہے نبی کے مقام پر ہوتے اگر کوئی نبی ہوتا. یہ تو ہمارا سوچ ہے. دو قومی نظریہ کس نے پیش کیا؟ قائد اعظم نے پیش کیا. اور قرآن کدھر گیا؟ قرآن کدھر گیا؟ یہ دو قومی نظریہ قرآن نے پیش نہیں کیا. فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ, قرآن کا تو کوئی تعلق نہیں ہم سے نہ ہم سے قرآن, ہمارا قرآن سے کوئی تعلق, ہمارا تعلق وہ قائد اعظم کے ساتھ ہے نا جی. یہ تو ہماری اسلام کی حالت ہے. تو بھائی جن علماء نے مخالفت کری تو ان کے پاس پکے ریزنز تھے, بالکل صحیح تھے وہ اپنی مخالفت میں. لیکن پاکستان کی حمایت کرنے والے بھی بہت سارے علماء تھے, بہت بڑی تعداد. جمعیت علماء ہند اس کے جو اکابرین تھے اس وقت انہوں نے اکثر مخالفت کری. تو جنہوں نے پاکستان کی حمایت کری انہوں نے پھر جمعیت علماء اسلام بنائی, اس کے بعد الگ اپنا ایک فیکشن بنایا جمعیت علماء اسلام. اور اس کے لیول سے پھر پاکستان کی بھرپور حمایت کری. مخالفت کرنے والے حضرت حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ جیسے اکابر ترین اولیاء میں سے, اور حمایت کرنے والوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ جیسے حکیم الامت, بغیر کسی کانفلکٹ کے حکیم الامت وہ حمایت کرنے والے, علامہ شبیر احمد عثمانی حمایت کرنے والے, مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ حمایت کرنے والے. یہ کسی کو نہیں بتایا جاتا ہمارے یہاں کہ حمایت میں بھی مولوی آگے آگے تھے. اور انہوں نے اگر مخالفت کری تو کیوں مخالفت کری یہ بھی کسی کو نہیں بتایا جاتا, کیونکہ پروپیگنڈا کرنے والے تو ان کو تو اس سے غرض ہے نہیں, سچ سے تو ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ اتنی مخالفت کے باوجود اور بڑھ چڑھ کر کے انہوں نے مخالفت کری, بڑھ چڑھ کر کے انہوں نے حمایت کری, لیکن اس کے باوجود اس اختلاف کو انانیت کا مسئلہ کسی نے بھی نہیں بنایا, نہ انہوں نے بنایا نہ انہوں نے بنایا. تو جب فیصلہ ہو گیا اللہ کی تقدیر ہوتی ہے, ہونا تو وہی ہوتا ہے, دو میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا, دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی. تو جب ہو گیا انہوں نے بھی تسلیم کیا, انہوں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن ان کو بھی پتا تھا جنہوں نے حمایت کری تھی کہ ہم نے حمایت تو جو کری ہے اپنی نیتوں کی وجہ سے وہ تو ہم نے کر لی ہے, لیکن جس وجہ سے انہوں نے مخالفت کری تھی نا ان کی وجوہات تو ابھی تک ہیں, وجوہات ہوا تو نہیں ہو گئی, انہوں نے بھی کچھ سوچ سمجھ کے مخالفت کری تھی نا. تو ان کو بھی پتا تھا کہ اتنا بڑا اچیومنٹ ہو گئی ہے, لیکن اگر ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھا گیا جو دین لاگو کرتا ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہونے والا ہے. بہرحال یہ الگ تفسیر ہے, لیکن علماء میں اختلاف یہ ہمیشہ سے رہا ہے, 1400 سال پہلے بھی تھا اور 1 صدی پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے. لیکن اس کی بیسس پر عوام الناس کو یہ حق بالکل نہیں ملتا کہ وہ علماء پر تنقید کرنا شروع کر دیں, اس لیے کہ ان کی اتنی سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے, وہ ان معاملات کو نہیں سمجھ پاتی ہے. تو علماء کے اوپر اعتراضات یہی ہوتے ہیں نا. ایک بڑا اعتراض جو آج کل چل رہا ہے, ان ہوا ہوا ہے, آج کل فیشن میں آیا ہوا ہے کہ علماء جو ہیں وہ مشرکوں کے ساتھ کیوں اتحاد کر رہے ہیں اور بدعتیوں کے ساتھ کیوں اتحاد کرتے ہیں اور روافض کے ساتھ کیوں اتحاد کر رہے ہیں اور یہ جو فاسق ہوتے ہیں وہ پھر فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں اتحاد کرتے ہیں؟ ان کو تو دین کا عدم سر بلند کرنا چاہیے، اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. تو اس کا جواب دے کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو اتحاد ہے، یہ اتحاد شرعاً جائز اتحاد ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک دنیاوی مقصد کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے. کسی ایک کامن مسئلے کے اوپر اگر مشرک اور مسلمان کے درمیان اتفاق ہو جائے تو اس میں ان کے ساتھ اتحاد کرنا یہ ناجائز نہیں ہوتا، یہ جائز ہوتا ہے، بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ اتحاد کیا تھا، اتحاد سے مراد معاہدہ کیا تھا، اور شرطیں طے کر لی تھیں کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے، ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے، اور متفق گول کیا تھا تاکہ وہ امن میں رہیں، ہم امن میں رہیں، ہم جو چاہتے ہیں کر سکیں، وہ جو چاہتے ہیں کریں. کو ایگزسٹنس تھی یہ. اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جو یہود مدینہ تھے ان کے ساتھ بھی اسی طریقے کے معاہدے کیے گئے تھے. تو علماء نے تفسیر میں اس کو ایڈریس آلریڈی کیا ہوا ہے، یہ پاکستان بننے کے بعد ان کو ایڈریس نہیں کیا، یہ پہلے سے ایڈریس ہے سارے معاملہ، کہ کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، منافقوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، جو عقیدے کے خرابی میں مبتلا لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان مقاصد کے لیے اختلاف کرنا، ہمارے ان کے ساتھ اتحاد کرنا، ان کے ساتھ مل کر کے کوئی کام کرنا، وہ شرن جائز ہے، اس میں وہ کوئی برا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آخرت کا معاملہ یہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آخرت کے اندر ان کے اعمال کی مداہنت کرنا یہ جائز نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی وہ جو پرستش کا طریقہ ہے وہ پرستش کا طریقہ ٹھیک ہو گیا ہے، ان کا دین بھی ٹھیک ہو گیا ہے. سارے دین، ابھی بات ہونی ہے کلاس میں انشاءاللہ، یہ سارے دین جو ہے وہ محبت اور پیار کا پیغام دیتے ہیں. کسی کے دین کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یہ تو ہماری دوسری جماعت کی ٹیکسٹ بک کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں. پتہ نہیں کیسے دین بچائے گا ہمارے اولاد کا. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو کافروں کے ساتھ اتحاد کیا جاتا ہے، جو ان کے ساتھ معاہدے کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے کسی کامن مقصد کی طرف قدم بڑھائے جاتے ہیں، اس کے لیے ایک شرط ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ کہ یہ کام صرف علماء کر سکتے ہیں. یہ کام صرف علماء کر سکتے ہیں، عوام الناس کو اس کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ پچھلے ہفتے بات ہو چکی ہے، ورٹیکل نسبت مضبوط، یہ علماء کی، علماء حق جو ہوتے ہیں ان کی ورٹیکل نسبت مضبوط ہوتی ہے. یہ جو ہوریزونٹل اتحاد کرتے ہیں غیروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، یہ ہوریزونٹل نسبت مضبوط نہیں ہوتی، یہ ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے. ورٹیکل نسبت کی مضبوطی ان کو محفوظ کر کے رکھتی ہے کہ یہ ہوریزونٹل نسبت ان کو ان کے دین سے باہر نہ نکال دے، ان کا عقیدہ خراب نہ کر دے. لیکن عوام الناس کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے تو عوام الناس ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ علم ہوتا ہے، نہ معرفت ہوتی ہے، نہ تقویٰ ہوتا ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس صحبت ہوتی ہے اکابرین کی. تو اس وجہ سے جب وہ یہ کام شروع کرتے ہیں نا عوام الناس، جی کافروں کے ساتھ مل جل کر کے ذرا اچھے سے رہنا چاہیے، پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اکابرین سے پوچھ کر کے وہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ورٹیکل نسبت نہیں ہوتی ہے. تو اب یہ جو عوام جو ہوریزونٹل نسبت پہ محنت کر رہے ہیں نا، چاہے وہ سعودی عرب میں بیٹھ کر کے کریں چاہے انڈیا میں بیٹھ کر کریں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ان کے دین کے اوپر ان کے عقائد اثر کریں گے، وہ ان کا عقیدہ خراب کرنے کا نتیجہ بنے گا، ان کو دین سے دور کرنے کا نتیجہ کا ذریعہ بنے گا. یہ تو یہ بات علماء کے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ کرنی پڑتی ہے ان کو، ضرورت کرنی پڑتی ہے، چاہے پاکستان میں کرنی پڑے چاہے انڈیا میں کرنی پڑے، اس سے فرق نہیں پڑتا. چاہے سو کالڈ مسلمانوں کے ساتھ کرنی پڑے چاہے کالڈ کافروں کے ساتھ کرنی پڑے، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن عوام الناس جو بھی یہ حرکت کرے گا، چاہے وہ پاکستان میں بیٹھ کے کر رہا ہو، چاہے سعودی عرب میں بیٹھ کے کر رہا ہو، چاہے امریکہ میں بیٹھ کے کر رہا ہو، چاہے انڈیا میں کر رہا ہو،
وہ اپنے ایمان کو اپنے عقائد کو داؤں پر لگا رہا ہوتا ہے, وہ نہیں بچ سکتا پھر اس کے بعد. امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اس کے ساتھ نماز کے بعد ختم کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مغرب کی نماز کے اعلان ہو چکی ہے تو اس وجہ سے ہم پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد دعا کر لیں گے, توبہ کرنا بھی پڑھ لیں گے. سبحان ربی العال وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اے کریم اقام, تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنے عشق کی آتش سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنے عشق کے خزینے بنا. اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کے لٹیروں سے ہماری ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی مضبوط ترین نسبت عطا فرما. اے اللہ اپنے نیک بندوں کی مضبوط نسبت عطا فرما. اے اللہ مشائخ کی علماء کرام کی مضبوط ترین نسبت عطا فرما. اے اللہ اس نسبت کو ہوا کے تھپیڑوں سے محفوظ فرما. اے اللہ گمراہیوں سے بدگمانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے دین کو سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ساری زندگی کلمے پر عطا فرما. اے اللہ تقوی طہارت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ کلمے پر ہی موت نصیب فرما. اے اللہ پہلے اپنی رضا عطا فرما پھر موت نصیب فرما. اے اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرما. اے اللہ اپنی راستے کی مقبول شہادت والی موت نصیب فرما. اے اللہ نیک بننا چاہتے ہیں بن نہیں پا رہے. اے اللہ نیک بننا آسان فرما. اے اللہ گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوڑ پا رہے. اے اللہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اے اللہ اپنی مدد سے محروم نہ فرما. اے اللہ قدم قدم آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. اے اللہ بڑھتے بھی ہیں تو شیطان مردود ہمیں دو قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے. اے اللہ نفس ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا. اے اللہ کتنی مجبوریاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اے اللہ اعمال سے اپنے آپ کو بالکل محروم پاتے ہیں. اے اللہ آپ توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ احسان والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ آپ تو محسن ہیں. اے اللہ آپ تو محسن حقیقی ہیں. اے اللہ آپ تو یحب المحسنین ہیں. اے اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے اوپر بھی احسان فرما دیجئے. اے اللہ ہم تہی دامنوں کے اوپر اے اللہ اپنی آسانی کی رحمت والی نظر فرما دیجئے. اے اللہ مغفرت کی نظر فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر دھو ڈالیے. اے اللہ ان گناہوں کے بوجھ تلے ہم اس طرح دبے ہوئے ہیں کہ اے اللہ آپ کی طرف ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے. اے اللہ ان گناہوں کے بوجھ کو ہمارے اوپر سے اتار دیجئے. اے اللہ نیک بننا آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی رضا کی فکر عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا والوں کی ملامتوں سے ہمیں بے نیاز فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے ہمارے دین کو ہمارے ایمان کو سب سے زیادہ محبوب بنا دیجئے. اے اللہ مزین بنا دیجئے. اے اللہ گناہوں کو ہمارے سامنے مکروہ بنا دیجئے. اے اللہ ان کی نفرت شدیدہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے. اے اللہ ہمیں اپنے سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ نافرمانی کی زندگی سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ بات کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم بار بار سن سن کر کے سن ہو چکے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ سل سے دل بنا دیجئے. اے اللہ نرمی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان دلوں کے اوپر اثر فرما دیجئے. اے اللہ اثر تو ویسے بھی آپ نہیں کرنا ہوتا ہے. اے اللہ ہماری باتوں میں اثر نہیں, لیکن اے اللہ آپ کے لیے اثر کرنا کتنا آسان کام ہے. اے اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ایمان سے محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ان سنگین غلطیوں سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما دیجئے جو غلطیاں آگے جا کر کے ایمان سے محرومی کا سبب بن جاتی ہیں. اے اللہ اللہ ہمیں علماء اپنے دین کے اور مشائخ کے ساتھ بہترین گمان عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کا حامی اور مددگار فرما دیجئے، اے اللہ مددگار بنا دیجئے، اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے اپنے قرآن کی خدمت کے لیے پسند فرمایا، اے اللہ ہمیں تو دنیا کے آلات کی خدمت کے لیے آپ نے پسند فرمایا، اے اللہ یقیناً وہ ہم سے کتنے گنا درجہ بہتر ہیں، اے اللہ وہ آپ کے پسندیدہ بندے ہیں، اے اللہ چنیدہ بندے ہیں، اے اللہ آپ کے قرآن کے ساتھ وہ دن رات گزارتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے ساتھ وہ دن رات گزارتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اگلی نسلوں تک ان کے علم کو پہنچاتے ہیں، اے اللہ ہمارا اور ان کا موازنہ کیسے ہو سکتا ہے، اے اللہ ہم تو اپنے دال روٹی کی خاطر صبح شام ایک کر دیتے ہیں، اے اللہ اس کے لیے ہر قسم کے الٹی سیدھے کام بھی کر گزرتے ہیں، اور پھر اٹھ کر کے اے اللہ ہم علماء کو قابل تنقید سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اے اللہ یقیناً آپ کو کتنا جلال آتا ہوگا اس بات پر، اے اللہ اپنے جلال سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ اپنے جلال سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں اس سنگین ترین گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں ہمارے تمام اہل و عیال کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، اے اللہ سب کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ یہ فتنہ دجال کا دور ہے، اے اللہ ایمان والے بہت تھوڑے رہ گئے، اے اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ فتنہ دجال سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، فتنہ مال سے، فتنہ جمال سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ بیماریوں سے، اے اللہ قرضوں سے، مرضوں سے حفاظت فرما دیجئے، علت سے، قلت سے، ذلت سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے استاد، ہمارے بڑے مفتی مجاہد صاحب کی والدہ محترمہ کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ تمام غلطیوں کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے، اے اللہ ان کے تمام لواحقین کے لیے سب کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دوست الیاس ان کے گھر کا ایک بچہ بہت شدید بیمار ہے، اے اللہ نمونیا کا شکار ہے، اے اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دیجئے، اے اللہ والدین کے لیے اس آزمائش کو آسان فرما دیجئے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے پیغام بھیجے، اے اللہ ہمیں تو ان کے نام بھی یاد نہیں رہتے، لیکن اے اللہ آپ ہر ایک کے نام سے بھی واقف ہیں، ہر ایک کی ضرورت سے بھی واقف ہیں، اے اللہ ہر ایک کی حاجت سے آپ کو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اے اللہ ہمارا تو یہ حال کہ ہمیں اپنی حاجتوں کا صحیح پتہ نہیں ہوتا، لیکن اے اللہ آپ کو ہماری حاجتوں کا بھی معلوم ہوتا ہے، اے اللہ تمام حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ صرف اپنے در پہ ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جس طرح آپ نے انسانوں کے سامنے سر کو جھکنے سے ہمیں روک دیا، جھکانے سے روک دیا، اے اللہ ہاتھوں کو بھی پھیلانے سے روک دیجئے، اے اللہ احسان والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ آزمائشوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ آزمائشوں کے شکار کسی ایک کو بھی نہ فرمائیے، اے اللہ کسی ایک کو بھی اپنے سے دور نہ فرمائیے، اے اللہ احسان فرما کے ہمیں اپنے قریب کر لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے قریب کر لیجئے، اے اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اے اللہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف آپ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں، اے اللہ صرف اور صرف آپ کو اپنا حاجت روا مانتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے تمام مسائل کا حل آپ کی طرف ہی ڈھونڈتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد کی وجہ سے ہمیں رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اکابرین تو اپنے اعمال آپ کے سامنے پیش کرتے تھے کہ یہ والا میں نے ثواب کا کام کیا، اس کے بدلے میری مشکل کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے پاس تو اعمال ہے ہی نہیں پیش کرنے کے، اے اللہ ہم تو اپنے گناہوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہم سے ان گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہو پاتا، اے اللہ ہم اور کسی سے قابل ہی نہیں، اے اللہ اعمال کے ہم قابل ہی نہیں، اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی اعمال ہی نہیں جن پر ہمارا تمام ہمارا آسرا ہو سکے، جن کو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اے اللہ ہمارا تو صرف اور صرف ایک ہی آسرا ہے، اے اللہ آپ کی رحمت، اے اللہ آپ کی رحمت، اے اللہ آپ کی مغفرت، اے اللہ اور ہمارا کوئی آسرا نہیں، اے اللہ کوئی عمل نہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اے اللہ کوئی امید نہیں، اے اللہ صرف اور صرف آپ کی ذات سے امید لگائے رکھے ہیں، اے اللہ ہمیں نا امید نہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے اس گمان کو غلط نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری
اے اللہ منافقت کی وجہ سے اے اللہ میں رد نہ فرما دیجئے. اے اللہ اس مجمع میں کوئی تو ہوگا جو کہ اللہ سے سچی دعا کر رہا ہوگا, اے اللہ حقیقت میں اپنے گناہوں پر نادم ہوگا, شرمندہ ہوگا, اے اللہ اس کی وجہ سے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, اے اللہ اس کی وجہ سے ہم سب کو قبول فرما لیجئے, اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے, اے اللہ اٹھنے سے پہلے تمام حاضرین کی اور اے اللہ جو دور بیٹھے سن رہے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجئے, اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, اے اللہ قبولیت کے فیصلے فرما دیجئے, اے اللہ راحت کے فیصلے فرما دیجئے, اے اللہ عزتوں کے فیصلے فرما دیجئے, اے اللہ دنیا اور آخرت میں خوشیاں عطا فرما دیجئے, دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرما دیجئے. تو اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے اکابرین کو, مشائخ کو, اے اللہ خصوصاً ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد دانشمندی دامن برکاتہم کو اے اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں تو آپ سے مانگنا تک نہیں آتا تھا, اے اللہ ان کو دیکھ دیکھ کر کے تو مانگنا سیکھا ہے, اے اللہ اس احسان سے کہ اے اللہ کبھی بھی احسان فراموشی سے بچا لیجئے, اے اللہ اس نسبت کو اے اللہ ہر قسم کے آزمائشوں سے بچا لیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو, ہمارے اساتذہ کرام کو بہترین دو اجر عظیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اولادوں کو, ہمارے شاگردوں کو, اے اللہ ہمارے تمام چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ یقیناً ہم ایک ایک عمل کے, اے اللہ ایک ایک ثواب کے محتاج ہیں, اے اللہ کسی ایک ثواب سے بھی ہم مستغنی نہیں ہیں. اے اللہ ان تمام ثوابوں کو حاصل کرنے کا اے اللہ ہمیں اہل بنا دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.